السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے بہجت بھی آپ کو سلام کہتی ہے, آپ کو خوش آمدید کہتی ہے ہمارے اس پروگرام میں. جیسا کہ نکہت نے بتایا, ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش. اور نکہت کے پاس چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے وہ کیا رپورٹیں ہمارے سننے والوں کے لیے لائی ہیں. جی نگت,
آج ہم ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے سب سے پہلے بات کریں گے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سال 2017 میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق جاری ایک رپورٹ پر. اس رپورٹ کی تفصیلات آپ کو ہم سنوائیں گے. اس کے بعد صحت کے سیگمنٹ میں بات ہوگی ایک اہم مسئلے کی جو زیادہ تر دوسروں کے لیے درد سر بنتا ہے. جی ہاں بالکل, ہم بات کریں گے خراٹوں کے حوالے سے, خراٹے کیوں آتے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس سے صحت پر کس قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, جانیے گا طبی ماہر کی زبانی. پاک چین دوستی لازوال ہے اور اس دوستی کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان بہت سارے کام جاری ہے جس میں سے ایک سی پیک کا منصوبہ بھی ہے. چین پاکستان اکنامک کوریڈور جسے سی پیک کہا جاتا ہے, اس پر کام کے لیے بہت سارے چائنیز پاکستان میں موجود ہیں. اسلام آباد میں اور مختلف شہروں میں ان کے لیے وقتاً فوقتاً تقاریب کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. گزشتہ دنوں اسلام آباد میں خصوصی طور پر چائنیز ویک منایا گیا. اس چائنیز ویک کی کچھ زبردستی جھلکیاں ہم آپ کو سنوائیں گے اور پروگرام کے آخر میں تاریخی مقامات کے بارے میں دلچسپی اور دیکھنے کی جستجو رکھنے کے والوں کے لیے ایک زبردستی رپورٹ ہمارے پاس موجود ہیں. ہم پاکستان کے سوئٹزرلینڈ کہلانے والی وادی سوات میں موجود چند تاریخی مقامات کی آپ کو سیر کروائیں گے, تو آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے, آپ نے کہیں نہیں جانا, کیونکہ پروگرام کی رپورٹس کی تفصیلات ہم آپ کو تھوڑی دیر بعد بتائیں گے. اب ہم چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے وائس آف امریکہ سے کیا لے کر آ رہی ہیں. تو بہجت بتائیے ہمارے سامعین کیا سنیں گے آج.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج پیش کی جانے والی رپورٹوں کا ایک مختصر جائزہ پیش کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ کو خوابوں کو حقیقت میں بدلنے والی سرزمین کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں مختلف مذاہب اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں. اس متنوع ماحول کی وجہ سے اس ملک کو میلٹنگ پاٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ تنوع یا ڈائیورسٹی امریکی معاشرے کا حصہ ہے, ایک تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے. صحت کے شعبے سے ہم آپ کے لیے رپورٹیں لائے ہیں جن کا تعلق یاداشت سے ہے. بڑھتی عمر کا ذہنی صحت پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے, ملاقات آپ کی کروائیں گے اداکار, پروڈیوسر, ماڈل اور ہدایت کار عظیم سجاد سے. ایک ہی شخص بیک وقت اتنے رول کیسے نبھاتا ہے, انٹرویو سنیے گا. اور آخر میں بات کریں گے یہاں امریکہ کے معاشرے میں اس قدر تنوع ہونے کے باوجود بھی مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے شادی کے مواقع کیسے ہیں, والدین کو اس سلسلے میں کن پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے اور مناسب رشتے ملنے کی صورت کیا ہوتی ہے. دلچسپ سماجی مسئلہ ہے, ایک رپورٹ ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. یہ تھی کچھ تفصیل ہمارے پروگراموں کی. اب ہم چلتے ہیں پہلی رپورٹ کی طرف. ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ ہے. جیسا کہ نگہت نے بتایا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے کمیشن یعنی ایچ آر سی پی نے اپنی سالانہ رپورٹ 2017 پیش کی ہے جس میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ پیش کیا گیا ہے. آئیے تفصیل معلوم کرتے ہیں نگہت امان سے. جی نگہت,
بہت شکریہ بہجت. پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے سال 2017 میں ملک میں انسانی حقوق کے حوالے سے جاری کردہ رپورٹ انسانی حقوق کی معروف کارکن اسما جہانگیر سے منسوب کیا ہے جن کی کچھ عرصے پہلے وفات ہوئی تھی. کمیشن کی رپورٹ میں قوانین اور قانون سازی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وفاقی پارلیمان نے 2017 میں کل 34 قوانین بنائے. یہ تعداد 2016 میں بنائے گئے قوانین سے کم ہیں جبکہ 51 قوانین منظور ہونے تھے. پاکستان نے موسمی تبدیلی ایکٹ اور بچوں کے حقوق پر قومی کمیشن ایکٹ کے نام سے دو وفاقی قوانین منظور کیے تاکہ ان عالمی معاملات کے تحت ملک پر عائد ذمہ داریوں کو پورا کیا جا سکے جن کی پاکستان نے توسیع کر رکھی ہے. اسی طرح 2017 میں منظور ہونے والے صوبائی قوانین کی تعداد 44 تھی, یہ تعداد 2016 میں بنائے گئے قوانین کے نصف سے کچھ زیادہ ہے. اگر انصاف کے حوالے سے دیکھا جائے تو 2017 کے دوران ملک کی عدالتوں میں 3,33,103 مقدمات زیر التوا تھے. رواں برس سپریم کورٹ کا سب سے اہم فیصلہ وہ تھا جس میں اس نے ملک کے وزیراعظم کو صادق اور امین نہ ہونے پر آئین کی دفعات 62 اور 63 کے تحت نااہل قرار دیا. اسی طرح امن و امان کے حوالے سے یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ دہشت گردی کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں میں کمی تو ضرور آئی مگر مذہبی اقلیتوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں جیسے آسان اہداف پر تشدد میں اضافہ ہوا. نقل و حرکت کے حوالے سے رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ نقل و حمل پر پابندیوں کا سلسلہ جاری رہا، جس کا بنیادی سبب امن و اما کی ناقص صورتحال، مظاہرے اور شدت پسندی تھی۔ پاکستانی پاسپورٹ دنیا بھر میں سفر کے حوالے سے دوسرا ناپسندیدہ ترین پاسپورٹ تھا، اور پاکستانیوں کو صرف 6 ممالک تک ویزے کے بغیر رسائی حاصل تھی۔ اسی طرح اظہار رائے کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ کردار سازی کی مہمیں چلانے پر ریاست مخالف اور مذہب مخالف ہونے کے الزامات کے لیے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے استعمال میں اضافہ ہوا۔ صحافیوں اور بلاگرز کو بدستور دھمکیوں، حملوں اور اغوا کاریوں کا سامنا رہا۔ لوگوں کو خاموش کروانے کے لیے مذہب کی تزہیق کے قانون کا استعمال جاری رہا۔ خواتین کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر صنفی مساوات اور خواتین اور لڑکیوں کی خود مختاری کے بین الاقوامی اصولوں پر پورا اترنے میں ناکام رہا۔ اور صحت کے حوالے سے بھی، عالمی ادارے صحت کے تجویز کردہ معیار کے مطابق صحت کے لیے مختص بجٹ ملکی جی ڈی پی کا 6% ہونا چاہیے تھا، تاہم پاکستان میں یہ 1% سے بھی کم رہا ہے۔ یہ کچھ چیدہ نکات ہم نے آپ کو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری 2017 کی رپورٹ کے حوالے سے بتائی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے نمائندے پیش کر رہے ہیں فدا حسین، آئیے سنتے ہیں۔
پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کے عہدیداروں نے رپورٹ کے اہم نکات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی پارلیمان نے 2017 میں 34 قوانین بنائے، جبکہ 2016 میں 51 قانون منظور ہوئے تھے۔ قانون سازی کی تعداد میں کمی کے حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے سابق سینیٹر اور انسانی حقوق کے اہم کارکن افراسیاب خٹک نے اسے پارلیمنٹرین کی عدم دلچسپی کی علامت قرار دیا۔
بدقسمتی سے حکمران پارٹی اور اپوزیشن دونوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے قانون سازی میں کمی ہوئی ہے، اور یہ ذرا اس لیے خوشگوار بات نہیں ہے کہ لوگ ووٹ دے کر لوگوں کو اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ وہ آگے ان کا بنیادی کام قانون سازی ہے، باقی چیزیں تو ضمنی ہیں، تو ان کو اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے۔
تاہم اس پہلو پر مزید بات کرتے ہوئے معروف سماجی کارکن ماروی سرمت نے اسے فطری قرار دیتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے نزدیک ممبران پارلیمنٹ کی دلچسپی قانون سازی کے امور میں کم ہو جاتی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق صوبائی اسمبلیوں سے منظور ہونے والے قوانین کی تعداد 44 ہے، جسے 2016 میں منظور ہونے والے قوانین کے مقابلے میں نصف سے زیادہ قرار دیا گیا ہے۔ صوبائی سطح پر قانون منظور کرنے کے لحاظ سے سندھ سب سے آگے رہا، اس کے بعد بالترتیب خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان کا نمبر آتا ہے۔ اس حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ قانون سازی کی تعداد میں اضافے سے زیادہ اہم بات بنائے گئے قانون پر عمل درآمد کا ہے۔
وہ نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس جس طرح بنا ہے، اس کو بے دست و پا بنایا گیا ہے۔ 2017 میں جو اہم قانون سازی تھی وہ تھی کمیشن دی رائٹس آف دی چلڈرن، لیکن جو قانون سازی نہیں ہوئی وہ تھا کمیشن فار دی رائٹس آف دی مائنارٹیز۔ جنرلی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی سچویشن بعض ایریاز میں بہتر ہوئی ہے، لیکن اوور آل خراب ہوئی ہے۔
اس پہلو پر مزید بات کرتے ہوئے ماروی سرمت کہتی ہیں کہ قانون سازی کی تعداد سے زیادہ ان قوانین میں زیادہ سے زیادہ پہلوؤں کو شامل کرنا ضروری ہے۔
امریکہ میں خاص طور پہ میں اس کا ذکر کروں گی، جو ان کا ہیلتھ کا بل تھا اس کو 4 سال لگے تھے۔ آپ مجھے بتائیے، ایک سال میں 35 قوانین بنا دیے اور کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا نفاذ کیسے ہوگا۔ لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ جاننا زیادہ ضروری ہے، آپ کے قانون اگر بنے ہیں تو کیسے بنائے گئے ہیں، اور ان کے نفاذ کے لیے ہمارے قانون ساز اداروں نے کیا ریکمینڈیشنز دی ہیں۔ جب کوئی قانون بن رہا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں یا صوبائی اسمبلیوں میں، پارلیمان سے باہر کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کون سا مسودہ ہے جس پہ بحث ہو رہی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے کافی فکر مندی کی بات ہے کہ آخر عوام کو یہ حق کیوں حاصل نہیں ہے کہ وہ اس مسودے کو پڑھ سکیں جس پر ہمارے جو ہے قانون بنانے والے، ہمارے نمائندے جس پہ بحث کر رہے ہیں، اور تاکہ اس کو مزید بہتر بنانے میں عوام کی طرف سے رائے آئے، میڈیا کی طرف سے رائے آئے۔
عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کے بارے میں رپورٹ بتاتی ہے کہ ان کی تعداد 333,103 ہے۔ تاہم رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ عدالت نے کتنے مقدمات نمٹائے۔ اس حوالے سے سوال کرنے پر آئی اے رحمان نے بتایا کہ انہیں عدالت سے اس سے زیادہ رپورٹ نہیں ملتی۔ عدالتوں میں نمٹائے گئے مقدمات کی تعداد کے بارے میں عوام کو آگاہ کر کے عدالتوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے حوالے سے سوال پر ماروی سرمت کہتی ہیں کہ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کا کام عدالتوں کی حوصلہ افزائی کرنے سے زیادہ مسائل کی نشاندہی پر زور دینا ہے تاکہ مزید بہتری آ سکے۔
اگر آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں تو آپ کو وہ اتنے مسائل بتائے گا عدالتی نظام میں کہ آپ حوصلہ افزائی تو اس کا تو بالکل خیال چھوڑ دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ حوصلہ افزائی سے زیادہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کی نشاندہی کریں جہاں پر کمزوریاں ہیں۔
اس رپورٹ میں اظہار رائے کی آزادی کے ضمن میں بتایا گیا ہے کہ صحافیوں اور بلاگرز کو بدستور دھمکیوں اور اغوا کاروں کا سامنا رہا۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں صنفی عدم مساوات جاری ہے۔ صحت کے حوالے سے رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان میں صحت پر عالمی ادارے صحت کی تجویز کے مطابق بجٹ میں رقم مختص نہیں کی جاتی، کیونکہ پاکستان کے آئین میں ابھی تک صحت کو انسان کا بنیادی حق تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ اس پہلو پر بات کرتے ہوئے فرحت اللہ بابر کا کہنا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کا دائرہ کار وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ تعلیم کو بھی بنیادی حق تسلیم نہیں کیا گیا تھا اور لڑکیوں کی تعلیم کا بھی یہی حال تھا، لیکن بعد میں اسے آئین میں شامل کر لیا گیا۔ اسی طرح صحت کے معاملے پر بھی گفتگو ہونے سے آئین میں شامل کرنے میں مدد ملے گی۔
خواتین کی ایجوکیشن آج سے 20-25 سال پہلے واز اے ٹیبو، لیکن کل وہ پریویلیج ہو گیا۔ ان خواتین کو ایجوکیشن ملتی تھی جو پریویلیج تھی، آج وہ رائٹ ریکگنائز ہو گیا ہے آرٹیکل 25A کانسٹیٹیوشن میں۔ اسی طرح ہیلتھ جو ہے، آئین کے آرٹیکل 38 کے تحت پاکستان نے ایک ویلفیئر اسٹیٹ بننا ہے، تو ویلفیئر سٹیٹ میں آپ کی صحت کا جو تحفظ ہے وہ سریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن آرٹیکل 38 جو ہے وہ جسٹیشیبل نہیں ہے، وہ ان ایکسپریشن آف انٹینٹ ہے۔ ہیومن رائٹس ایسوسی ایشن کا مطالبہ ہے کہ آرٹیکل 38 کو جسٹیشیبل بنایا جائے۔
رپورٹ مزید کہتی ہے کہ پاکستان میں شیرخوارگی میں موت کا شکار ہونے والے بچوں کی تعداد زیادہ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پر شیرخوار بچوں کے اموات میں حصہ 50% ہے۔ فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے حوالے سے آپ نے ایک تفصیلی رپورٹ سنی، اور اب پروگرام کی اگلی رپورٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اگر ہم کبھی مظاہر فطرت کا بغور جائزہ لیں تو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت کی رنگا رنگی کی بنیاد تنوع پر ہے۔ زمین پر بکھرے پتھر ہوں یا جنگلی حیات، مختلف شکل و صورت رکھتے ہیں، یہی گوناگونی انسانوں میں بھی نظر آتی ہیں۔ اربوں انسانوں میں سے کوئی دو بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، اور یہ تنوع صرف آج کے لوگوں میں ہی نہیں بلکہ ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد بھی ہم سے مختلف تھے۔ بچے اپنے والدین سے مختلف ہوتے ہیں۔ دنیا میں موجود ہر فرد اپنی ایک انفرادی شناخت رکھتا ہے۔ یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر فرد اپنی شناخت کی وجہ سے ایک جدا گانا حیثیت کا مالک ہے۔ قدرت کے مظاہر سے انسانوں تک نظر آنے والی یہ تنوع فطرت کے اصولوں میں سے ایک ہے۔ یہ تنوع کوئی مسئلہ نہیں بلکہ قدرت کا ایک تحفہ ہے، جس کو استعمال کرتے ہوئے اس تنوع میں ایک خوبصورت اخوت پیدا کی جا سکتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمیں بہجت امریکہ میں تنوع کے حوالے سے ایک زبردست سی رپورٹ سنوا رہی ہیں، تو تفصیلات ان سے معلوم کرتے ہیں۔ جی بہجت، کچھ تفصیلات بتائیے گا۔
بہت شکریہ نگہت، بہت خوبصورتی سے آپ نے یہ بات کی۔ امریکہ کو ڈریمرز لینڈ بھی کہتے ہیں، تنوع کے ساتھ ساتھ جہاں اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اگر آپ محنت اور دیانتداری سے کام کریں تو کوئی آپ کا راستہ روک نہیں سکتا۔ خوابوں کی اس سرزمین جسے ریاست تھائے متحدہ امریکہ کہا جاتا ہے، دنیا بھر سے آئے لوگ جسے اپنا وطن کہتے ہیں اپنے ساتھ اپنے مخصوص پس منظر اور ثقافت کے تحفے بھی لائے، اور یوں معاشرہ متنوع اور رنگا رنگ عوامل کا مجموعہ بن گیا۔ انتہائی ڈائیورس سوسائٹی والے ملک امریکہ میں رہن سہن، عقائد و نظریات اور ثقافتی ورثوں کی دولت ہر جگہ دکھائی دیتی ہے۔ آج اسی رنگا رنگی کو دیکھتے ہوئے اردو سروس کے قمر عباس جعفری نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، جس میں آپ اس تنوع اور رنگا رنگی کو دیکھیں گے جو امریکہ کی روزمرہ زندگی کا ایک معمول ہے۔ تو آئیے رپورٹ سنتے ہیں۔
صاحب، آج ہم اس پروگرام میں بطور مجموعی امریکی ثقافت اور اس کے تنوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا کہ امریکہ کو اکثر لینڈ آف اپرچونیٹیز یا مواقع کی سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں آ کر اکثر لوگ اپنی محنت اور یہاں میسر مواقع سے اپنی زندگیاں بنا لیتے ہیں۔ کوئی 32 کروڑ آبادی کا دنیا کا یہ تیسرا بڑا ملک ثقافتی اعتبار سے دنیا کا سب سے زیادہ متنوع ملک ہے۔ دنیا کے تقریباً ہر خطے کی ثقافت اس ملک میں پائی جاتی ہے، اور اسے بجا طور پر کنٹری آف امیگرینٹس یا نقل وطن کرنے والوں کا ملک کہا جاتا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر انگلش ثقافت ہے، کیونکہ یہ سرزمین جو اب ریاست متحدہ امریکہ کہلاتی ہے برطانوی نو آبادی رہی ہے، جس کا آغاز 16ویں صدی کے اوائل سے ہوا۔ اس کے علاوہ امریکی ثقافت پر قدیم امریکیوں، لاطینی امریکیوں، افریقیوں اور ایشیائیوں کی ثقافت کے آثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں، اور یہاں پر یہ بتانا بھی اس وقت پر محل ہوگا کہ امریکی معاشرے کو اکثر میلٹنگ پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ دوسری ثقافتیں بھی آ کر مل گئی ہیں اور ان کا رنگ بھی یہاں کی ثقافت پر نظر آنے لگا ہے۔ اور عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نقل وطن کر کے آنے والوں نے بھی امریکہ کو وہ بنانے میں جو آج وہ نظر آتا ہے اور ترقی کے جس عروج پر وہ ہے بڑی مدد کی ہے، اور اسی لیے یہاں امیگرینٹس یعنی نقل وطن کر کے آنے والوں کو اہمیت بھی دی جاتی ہے، اور ساری دنیا سے مختلف پیشوں کے ماہرین کو یہاں آنے اور کام کرنے کی باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں ایسے نقل وطن کرنے والے بھی آ جاتے ہیں جن کے پاس قانونی دستاویزات یا کاغذات نہیں ہوتے، بالفاظ دیگر وہ غیر قانونی تارکین وطن ہوتے ہیں۔ اور اس وقت بھی حکومت اور کانگریس کی اکثریتی پارٹی کے درمیان انہیں نقل وطن کرنے والوں کا مسئلہ متنازع بنا ہوا ہے۔ مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ نقل وطن کرنے والے کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ جی، تو تذکرہ ہو رہا تھا امریکی تہذیب و ثقافت کا، اور اس ذیل میں یہ بتانا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ امریکی حکومت کے بقول ریاست ہائے متحدہ کی کوئی سرکاری زبان نہیں ہے اور دنیا کی تقریباً ہر زبان یہاں بولی جاتی ہے، لیکن امریکی آبادی کے 90% لوگ انگریزی بولتے اور سمجھتے ہیں، لیکن زیادہ تر سرکاری کام اور کاروباری زندگی انگریزی ہی میں چلتا ہے۔ امریکہ کے مردم شماری کے ادارے کا تخمینہ ہے کہ امریکہ میں 300 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ تمام زبانیں بولنے والے لوگ اسی ملک میں رہتے ہیں، ان میں سے جو لوگ انگریزی نہیں بول یا سمجھ سکتے ان کے لیے اگر ان کو عدالتوں، اسپتالوں، امیگریشن وغیرہ کے مقام پر ضرورت پڑے تو مترجم فراہم کرنا اس ریاست، شہر یا کاؤنٹی کی ذمہ داری ہے جہاں انگریزی سے نابلد یہ شخص رہتا ہے۔ پھر بات آتی ہے مذہب کی۔ امریکی آئین میں مذہب کی آزادی کی ضمانت بھی دی گئی ہے، اور ہر مذہب کے لوگ ملک کے قانون اور آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے امریکہ میں اپنے مذہب پر بلا خوف و خطر عمل کر سکتے ہیں، اور یہی وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو لوگ، خاص طور پر نوجوان، یہاں آنے اور یہاں اپنی قسمت آزمانے کے متمنی نظر آتے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
پروگرام میں ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے؟ رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، SEJRadio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی پیشکش پروگرام صدائے جہاں میں نگہت اور بہجت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم رپورٹیں لائے ہیں صحت کے شعبے سے آپ کے لیے۔ پہلی رپورٹ ہے سنورنگ یا خراٹے لینے کے بارے میں۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں سونے والے کو تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس کے قریب سونے والوں کے لیے بعض اوقات پرسکون نیند حاصل کرنا ممکن ہی نہیں رہتا، اور آرام میں یہ خلل ظاہر ہے کہ موڈ پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ خراٹے لینے کی وجہ کیا ہوتی ہے اور کیا ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹورک نے آج صحت کے شعبے میں اسی اہم موضوع پر ماہرین کی رائے لی ہے۔ آئیے تفصیل جاننے کے لیے چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں، نگہت کے پاس۔ جی نگہت،
بہت شکریہ بہجت، آپ کی بات درست ہے کہ خراٹے لینا ایک ایسی بیماری ہے جس سے آپ خود تو شاید پریشان نہیں ہوتے، لیکن آپ کے ساتھ سوئے ہوئے لوگوں کو کافی کوفت اٹھانی پڑتی ہے۔ اور خراٹے تو بظاہر لوگ اس کو بیماری بھی نہیں سمجھتے۔ جو خراٹے ہیں، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت زیادہ آنے لگتے ہیں جب ہمارے گلے اور نتھنوں سے ہوا آسانی سے نہیں گزرتی، اور یہ ارد گرد کے ٹیشوز میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اور ان کی گردش کی وجہ سے خراٹوں جیسی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے گردن کے پٹھے سکون میں آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اس قدر پرسکون ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر والی سانس کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہوا کو پھیپھڑوں تک پہنچانے کے لیے جگہ نہ ملنے کی وجہ سے خراٹے آنے لگتے ہیں. ایسے لوگ جن کے ٹانسلز یا زبان بڑی ہو، جن کے گردن کے قریب زیادہ وزن ہو، تو ایسے لوگوں کو زیادہ خراٹے آتے ہیں. جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے انہیں بھی زیادہ خراٹے آتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق 10 میں سے 3 مرد اور 2 خواتین خراٹے لیتی ہیں، اور یہ صحت مند زندگی کی نشانی نہیں، لہٰذا ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے. تو ہم نے اسی مسئلے کے اوپر ایک طبی ماہر سے بات کر کے ایک معلوماتی رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے، ہماری نمائندہ رابعہ گلفام نے، تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
عام طور پر خراٹوں کی شکایت موٹے افراد میں زیادہ ہوتی ہے. خراٹے نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے افراد کو بھی متاثر کرتے ہیں. خراٹے ہوتے کیا ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے پولی کلینک اسپتال اسلام آباد میں میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر خرم اکرم گھمن نے بتایا.
یہ خراٹے بنیادی طور پہ جی جب انسان اب گہری نیند کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت سانس کا عمل تو جاری ہوتا ہے، تو وہ لوگ جن میں کسی بھی وجہ سے سانس کی نالی والا جو رستہ ہے وہ اگر تنگ ہو جائے تو اس میں جب آواز، یعنی وہ سانس اندر لے کے اور باہر نکالتے ہیں تو وہ نارمل ساؤنڈ کی بجائے وہ ایک خاص اس کی سیڑھی کی شکل اختیار کر لیتی جس کو ہم خراٹا بولتے ہیں.
اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے پیمز اسپتال اسلام آباد میں ماہر امراض کان ناک اور دانت ڈاکٹر انجم خاور کہتی ہیں،
سانس ہو رہا ہوتا ہے، مسلز جو ہیں وہ ریلیکس کر جاتے ہیں، تو آپ کی جو سانس کا راستہ ہے وہ ان ریلیکس مسلز کی وجہ سے بلاک ہو جاتا ہے. تو وہ جب ہوا اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے تو اس میں ایک آواز پروڈیوس ہوتی ہے کیونکہ وہ سانس کا راستہ جو ہے وہ تنگ ہوا ہوا ہوتا ہے.
ڈاکٹر خرم کا کہنا ہے کہ عام لوگوں کی نسبت موٹاپے کے شکار افراد زیادہ خراٹے لیتے ہیں.
جن لوگوں میں یہ کامن ہے نا وہ اوبیز لوگ، یعنی جو جن لوگوں کو موٹاپا ہے، موٹے لوگوں کے اندر یہ بہت کامن ہوتا ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب انسان سانس لیتا ہے تو نارملی ہم سوتے وقت ناک کے ذریعے سانس لیتے ہیں. اب کچھ لوگوں میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے جو گردن کے پٹھے ہیں یہ بہت بڑے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی یہ والا جو سارا ٹریک ہے نا جہاں سے ہم سانس لیتے ہیں یہ تنگ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ابھی اگر میں بات کر رہا ہوں تو یہی بات جو ہے اگر میں اپنے ہونٹ اس کو میں کلوز کر لوں گا تو یہ میری آواز جو ہے یہ سیٹی کی جیسا یہ دیکھیں گے یہ صرف کیا ہے، آواز وہی ہے، سانس وہی ہے، لیکن میں نے اپنے ہونٹ جو ہے وہ تھوڑے سے تنگ کیے تو ہوا کو گزرنے کے لیے جب رستہ کم ملے گا تو اس کی جو ہے وہ ساؤنڈ چینج ہو جاتی ہے.
ڈاکٹر انجم خاور کہتی ہیں کہ خراٹے لینے کی وجہ مختلف قسم کی الرجیز بھی ہو سکتی ہیں.
الرجیز ہیں جن کی وجہ سے ناک کے اندر سوزش ہو جائے یا گلینڈ بڑھ جائیں الرجی سے، تو ناک کے اندر اگر ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے تو کئی دفعہ اس کی وجہ سے ہونے لگتا ہے. اگر ناک بہت بند رہتا ہو سانس، جن لوگوں کو ناک سے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے ان میں یہ پرابلم ہوتا ہے.
ڈاکٹر خرم کا کہنا ہے کہ بچوں میں خراٹے آنے کی وجوہات بڑوں کی نسبت مختلف ہوتی ہیں.
تو بچوں میں اگر اس طرح خراٹوں کا مسئلہ ہو یا سلم لوگوں کے اندر ہو تو ان میں ان کو یہ کرنا چاہیے ناک کان گلے والے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنا چیک اپ کرائیں. بچوں کے اندر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے ایڈینوائڈ، ایڈیشنل بڑوں کے اندر نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک خاص عمر کے حصے کے بعد یہ ایڈینوائڈ جو ختم ہو جاتے ہیں. کوئی بھی ہم اس مدرس سے چیز کھائیں جس کے اندر جراثیم ہو تو یہ ان چیزوں کو جراثیم کو پکڑ لیتے ہیں، ایڈینوائڈز اور ٹانسلز. اگر یہ بڑے ہو جائیں تو پھر بھی یہ خراٹوں کا جو مسئلہ ہو سکتا ہے.
ڈاکٹر انجم خاور کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص تیز یا اونچی آواز میں مسلسل خراٹے لیتا ہے تو وہ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے.
خراٹے جو ہے وہ اس کی ایک علامت بھی ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو آبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کا جو سانس ہے رات کو سوتے میں وہ رک جاتا ہے، اور اس کچھ سیکنڈ کی رکاوٹ کی وجہ سے جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو پیشنٹ کے باقی سسٹم پہ اس کا اثر ہوتا ہے، جیسے دماغ پہ، ہارٹ پہ. تو اس کو پھر ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ علاوہ بھی چیزیں اویلیبل ہیں، جیسے سی پیپ ایک مشین ہوتی ہے اس کے ساتھ پیشنٹ کو اٹیچ کر کے تو اس کو رات میں آکسیجن دی جاتی ہے تاکہ وہ بریڈ صحیح سے سانس لیتا رہے اور اس کے باقی سسٹمز پہ اثر نہ ہو، جیسے اس کو بلڈ پریشر پہ اس کا بڑے، آکسیجن کی کمی اس کے دماغ کو رات کو نہ ہو تاکہ وہ اگلا دن اس کا اچھا گزرے. اسی محسوس کرتے ہیں، اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کر سکتے، دن میں بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں.
ڈاکٹر انجم کہتی ہیں کہ خراٹے لینے والے افراد اپنے سونے کی پوزیشن تبدیل کرتے رہیں، اس سے بھی خراٹوں میں کمی واقع ہوگی.
گلے کے ارد گرد جو اندر وہ گر جاتے ہیں جیسے سانس کی نالی میں نا، جب آپ سیدھا لیٹتے ہیں تو جب آپ سائڈ پہ لیٹیں گے تو وہ اندر گریں گے نہیں، تو راستہ جو ہے کمپیریٹیولی کھلا رہے گا سانس کے لیے. تو بہت سے لوگوں کو سیدھا لیٹے ہوئے خراٹے آ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ کروٹ لیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ مسلز وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، رکاوٹ وہاں سے ہٹ جاتی ہے، تو پھر وہ خراٹے اس پوزیشن میں نہیں آتے.
خراٹوں پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر خرم نے بتایا
کہ غیر متوازن خوراک، اسے یہ جو سور تھروٹ جسے کہتے ہیں جی، گلے کی سوزش یا گلے کا خراب ہونا، الٹیمیٹلی پھر ٹانسلز کا انلارج ہونا، اسی غیر متوازن خوراک کی ہی وجہ سے موٹاپا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، جس میں یہ جنک فوڈ اور باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تب سے جو اس میں ضروری چیز ہے یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل اور ایون جو درمیانی عمر کے ہیں، ان لوگوں کے اندر بالکل جو ورزش کا اور ایک سیر کا جو شعور ہے وہ ختم ہی ہو گیا. تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی خوراک کے اندر کوئی ریگولرٹی ہو بھی گئی اور آپ اپنی ساتھ جو فزیکل آپ نے ایکٹیویٹی رکھی ہوئی ہے تو وہ چیزیں ساری بیلنس ہو جاتی ہیں.
ڈاکٹر انجم خاور کا کہنا ہے کہ چند آسان ٹوٹکوں پر عمل کر کے بھی خراٹوں کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے.
پہلے ڈیٹرمن کیا جائے کہ کس وجہ سے آ رہے ہیں، اور اگر موٹاپا ہے یا کوئی گلینڈ انلارج ہے یا الرجیز ہیں تو ان کا علاج کیا جائے. بہت سمپل کئی دفعہ سولوشنز ہوتے ہیں، صرف نمک کے پانی کے قطرے ناک میں ڈال لینے سے یا بھاپ لیتے رہنے سے، اس سے بھی کئی دفعہ اندر کی سوزش کم ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے وزن کم کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام.
نکت، یہ کہنا کہ کسی شخص کے سوچ بچار کے عمل کا عروج کیا ہوتا ہے کوئی آسان اور واضح بات نہیں ہے، لیکن بیشتر سائنسدان اتفاق کرتے ہیں کہ ذہانت کی شرح میں کمی بتدریج اور تقریباً 70 برس کی عمر کے لگ بھگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن بعض افراد کے دماغ اس عمر کے بعد بھی فعال اور توانا رہتے ہیں، اور یہی ایک ایسا نقطہ ہے جس کی وجہ تلاش کرنے کے لیے تحقیقار مصروف بھی رہتے ہیں. نگت، آپ کو نام، چہرے، لوگ، جگہیں یاد رہتی ہوں گی ابھی تو اچھی طرح سے، اس لیے کہ ابھی آپ اس عمر کو نہیں پہنچی جہاں آپ کی یاداشت آپ کو اس پہچان سے دور کرتی ہو. تو لیکن اس وقت ہم جو رپورٹ آپ کو سنوا رہے ہیں اس میں اسی ایک نقطے پر بات کی گئی ہے کہ یاداشت کے بہتر طور پر کام کرنے کی صورت کیا رہتی ہے. تو آئیے تفصیلات سنتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں کہ ذہنی صحت کا عمر کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ کہنا کہ کوئی شخص سوچ بچار کے عمل میں عروج تک کب پہنچتا ہے کوئی آسان اور واضح بات نہیں، لیکن بیشتر سائنسدان اتفاق کرتے ہیں کہ ذہانت کی شرح میں کمی تقریباً 70 برس کی عمر کے لگ بھگ بتدریج ہونے لگتی ہے. بعض افراد کا دماغ اس عمر کے بعد بھی فعال اور توانا رہتا ہے، اور یہی ایک ایسا نقطہ ہے جس کی وجہ تلاش کرنے کے لیے تحقیقکار مصروف رہتے ہیں.
What do I feel like? If I was to give a number, I'd probably feel like I'm about my early 70s.
مجھے اپنے بارے میں کیا محسوس ہوتا ہے؟ اگر مجھے اس کے لیے کسی نمبر کا تعین کرنا ہو تو میں کہوں گا کہ میں عمر کی 7ویں دہائی کے اولین مرحلے پر ہوں. لیکن بل گرولنک کی عمر 86 برس ہے، اور جسے ماہرین نفسیات سپر ایجرز کا نام دیتے ہیں، اور اس کی وضاحت یوں کی جاتی ہے کہ 80 برس سے زائد عمر کے افراد کا ذہن اسی طرح توانا اور چوکس ہے جیسا کہ عمر کی 5ویں یا 6ویں دہائی میں تھا. بیشتر کیسز میں سپر ایجرز کہلانے والے یہ افراد جسمانی طور پر اور سماجی سطح پر بھی فعال ہوتے ہیں. وہ کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، باقاعدگی سے دوستوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں. ایک ایسے وقت پر جب سائنسدان ذہن کی صلاحیت کو کند کرنے والے عارضے الزائمر کی روک تھام کے لیے ادویات بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ایک ماہر اعصابیات یا نیورولوجسٹ ایملی روگالسکی شکاگو کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں یہ پتا چلانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بل گرولنک کے دماغ کو فعال اور مستعد رکھنے میں کس چیز کا ہاتھ ہے، جبکہ ان کے والد کو عمر کی 5ویں دہائی کے دوران الزائمر یا پھر یاداشت کے کھو جانے کا سامنا ہوا تھا.
We think if we can understand the factors contributing to super aging, it may offer new hypotheses.
نیوروسائنٹسٹ ایملی روگالسکی کہتی ہیں، میرے خیال میں اگر ہم سپر ایجنگ کے لیے معاون عوامل کا پتہ چلا لیں تو ممکن ہے اس سے کچھ ایسے مفروضات یا نئے طریقہ کار کا علم ہو جائے جس کی مدد سے الزائمر کے عارضے کو چیلنج کیا جا سکے. سائنسدان جانتے ہیں کہ ہمارے دماغ کے کچھ حصے عمر کے ساتھ ساتھ سکڑنے لگتے ہیں، لیکن سپر ایجرز کہلانے والے افراد میں یہ عمل سست ہوتا ہے. توجہ برقرار رکھنے میں مدد دینے والے خصوصی اعصاب 4-5 گنا زیادہ محفوظ رہتے ہیں.
When we look at the cortex of their brain, we see that on average that it looks more like a 50-year-old brain than it looks like.
ایملی روگالسکی کہتی ہیں کہ جب ان کے دماغ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اوسطاً 50 سال کی عمر کے دماغ کی مانند نظر آتا ہے، اور ایسا پتہ نہیں چلتا کہ وہ 80 برس کے ہیں. روگالسکی کا کہنا ہے کہ ممکن ہے اس میں زندگی کے بارے میں انداز فکر کا بھی ہاتھ ہو.
Perhaps if we expected a bit better from ourselves, then we would understand that not all aging is.
نیوروسائنٹسٹ ایملی روگالسکی کہتی ہیں کہ شاید اگر ہم اپنے سے بہتر کی توقع کریں تو پھر ہم سمجھ سکیں گے کہ بڑی عمر کا ہر شخص مسائل کا شکار نہیں ہوتا. جبکہ دوسرے سائنسدان کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جسمانی صحت پر توجہ مرکوز کرنا بھی اہم بات ہوگی.
How our heart health feeds into our brain health and use that information for thinking about strategies for prevention and treatment of Alzheimer's and other dementia.
Alzheimer's Association سے ہیدر سنائیڈر کا کہنا ہے کہ ہمارے دل کی صحت کس طرح سے ہمارے دماغ کی صحت پر اثر ڈالتی ہے اور پھر اس کو سمجھتے ہوئے الزائمر اور یاداشت کھونے کے دوسرے عارضوں کی روک تھام اور علاج معالجے کی حکمت عملی طے کی جا سکتی ہے. ایک سادہ سا تجربہ ہے کہ ایک معمر شخص کو مختلف 15 الفاظ بتائیے, آدھے گھنٹے بعد دیکھیے کہ انہیں کتنے الفاظ یاد رہ گئے. 50 سال کے شخص کے لیے اوسطاً 9 الفاظ یاد رہتے ہیں, جبکہ 80 سال کے شخص کے لیے یہ تعداد 5 ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ 5 سے زیادہ الفاظ دہرا سکتے ہیں تو پھر انہیں سپر ایجر کہا جائے گا. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
سدائے جہاں میں یہاں پر صحت کا سیگمنٹ اختتام پذیر ہوا. پروگرام کے اگلے حصے میں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ زبردستی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
ویلکم بیک. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں کا پروگرام آپ سن رہے ہیں. زندہ قومیں اپنے سماجی اور ثقافتی ورثوں کا احترام کرتی ہیں, ان پر فخر کرتی ہیں اور ان کا اظہار بھی کرتی ہیں. چین ایک قدیم تہذیب اور ثقافت ہے جس کے ساتھ متعدد رنگ جڑے ہیں. آج ریڈیو نیوز نیٹورک نے چین کے کلچرل ویک کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے. نگہت سے ہی معلوم کرتے ہیں کہ وہ کچھ مزید وضاحت کریں اور پھر ہم رپورٹ سنیں گے. جی نگہت, تفصیل بتائیے گا.
پاکستان اور چین جغرافیائی لحاظ سے پڑوسی ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے قریب ہی نہیں بلکہ دونوں کے عوام کے درمیان بھی مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے. دونوں ملکوں کے عوام کے عالمی امن امور, امن پسندی اور باہمی احترام کے حوالے سے بھی خیالات یکساں ہیں. چین پاکستان سے اپنی دوستی روز بروز مضبوط کر رہا ہے, اس کے لیے نت نئے منصوبوں پر یہاں کام جاری ہیں. چین پاکستان کے ہر شعبے میں نہ صرف سرمایہ کاری کر رہا ہے بلکہ اپنی تعاون کی بھی پیشکش کرتا رہتا ہے. چین پاکستانی اور چینی عوام کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے بھی کوشاں ہیں اور پاکستان اور چین کے درمیان پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے, جس کے لیے لاکھوں چائنیز اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور ان کے لیے مختلف پروگراموں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. گزشتہ دنوں اسلام آباد کی ایک نجی یونیورسٹی میں چائنیز کلچر کو متعارف کروانے کے لیے چائنیز ویک کا اہتمام کیا گیا. اس ایونٹ میں چائنیز کے جو موسیقی کے علاوہ مختلف کلچر سے متعلق چیزیں ڈسپلے بھی کی گئیں اور کچھ پرفارم بھی کیا گیا. تو اس حوالے سے ایک زبردست سی رپورٹ ہمارے نمائندے شمشاد آفریدی نے بنائی ہے, تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
کامسٹس انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں چائنیز کلچر کو متعارف کروانے کے لیے چائنا ویک منایا گیا. ایک ہفتے تک جاری رہنے والے اس میلے میں چائنا کی ثقافت کے مختلف رنگ دکھائے گئے, جس میں اسٹوڈینٹس نے بڑی تعداد میں چائنیز کاسٹیومز پہننے کے ساتھ ساتھ پاکستانی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے تمام صوبوں اور خاص طور پر سی پیک کے روٹ سے منسلک علاقوں کے روایتی ملبوسات پہن کر شرکت کی اور پاکستان اور چین کا روایتی رقص بھی پیش کیا. کامسٹس انسٹیٹیوٹ میں چائنا اسٹڈی سینٹر کے انچارج تنویر جعفری نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں کروانے کا مقصد پاکستان اور چین کی ثقافت کو ایک دوسرے سے متعارف کروانا ہے.
یہ بہت بڑی چیز ہے. دو ثقافتیں جب آپس میں ملتی ہیں جن کا بالکل مختلف بیک گراؤنڈ ہے, دوستی ہوتی ہے ان کی, پھر وہ ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. ہم یہاں پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی چیزیں جو پاکستان میں ہیں اور خاص قسم کی ہیں اور جو ان کی ثقافت میں, چائنا کی ثقافت میں, ان کو قریب تر لایا جائے.
تقریب میں چینی سفیروں نے بھی شرکت کی. چائنیز امبیسڈرز کی آمد پر مشہور چائنیز کنگ فو لائن ڈانس بھی پرفارم کیا گیا. چائنیز کنگ فو لائن ڈانس کے آرٹسٹ شہاب نے اس ڈانس کی تاریخ اور چائنا میں اس کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے ریڈیو نیوز نیٹورک کو بتایا کہ یہ ڈانس چائنا کی قدیم ثقافت کا حصہ ہے جو کہ پرانے وقتوں میں راجاؤں کے سامنے پرفارم ہوتا تھا.
یہ کنگ فو کا ویریئنٹ ہے جو کہ چائنیز کلچر کو بہت عرصے سے ریپرزینٹ کرتا آ رہا ہے. زیادہ تر یہ کھیلا جاتا ہے چائنیز نیو ایئر میں. چائنیز کنگ فو جب آتا تھا تو جو پرانے بادشاہ ہوتے تھے اس کے سامنے اس کو امپریس کرنے کے لیے نا وہ ڈیمونسٹریشن کی جاتی تھی اس کے سامنے, تو اس کا ایک ویریئنٹ چائنیز کلچر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس شیپ میں بھی کنگ فو کو ریپرزینٹ کیا جاتا تھا. تو وہی چلتا آ رہا ہے, جیسے ہم نے امبیسڈر کو کیا, ہم نے اس کو جیسے کنگس کے سامنے کیا جاتا تھا ہم نے اس کے سامنے ویسے ہی پرفارم کیا.
کامسیٹس انسٹیٹیوٹ کے پروگرام آفیسر انجینئر قیصر نواب اس طرح کے پروگراموں کو نوجوانوں پر مثبت اثر ڈالنے اور بین الاقوامی تعلقات سمجھانے کا اہم ذریعہ قرار دیتے ہیں.
اس طرح کے پروگرام جس میں ہم اکثر یوتھ کو انوالو کرتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. ایک تو ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں, دوسرا ان کو انٹرنیشنلائزیشن کا کنسیپٹ دیتا ہے. تو یہ جو آج ایکٹیویٹی آپ لوگوں نے دیکھی جو ہو رہی ہے اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ آپ کو کلچرل ہارمونی ہم نے کیسے کرنے ہیں اور آپ کا انٹر فیتھ پہ بلیو آ جاتا ہے اور آپ دوسری کے کلچر کی ریسپیکٹ کرتے.
چائنا ویک میلے میں لگائے گئے سٹالز میں پاکستانی اور چینی کھانوں کے سٹالز بھی شامل تھے. اس میلے میں شرکت کرنے والے چند اسٹوڈینٹس نے اس ایونٹ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا.
مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. میں کہتی ہوں یہ ہر یونیورسٹی میں ہونا چاہیے, کیونکہ اسٹوڈینٹس ایگزام دے کے بہت ہیکٹک روٹین سے گزرتے ہیں, تو ان کو تھوڑی انجوائمنٹ اور تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے کلچرل ڈے لازمی ہونا چاہیے.
چائنیز ثقافت اور ان کی تہذیب کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوا, ان کے فوڈ اسپیشلی بہت ڈفرینٹ فوڈ ہے ہم لوگوں سے.
کلچرل ڈے جو ہے بہت مزہ آیا ہمیں, چائنیز کے ہمیں ٹریڈیشن کا اور ان کا سب کچھ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میں جو ہوں چائنیز بنی ہوئی ہوں تو اس میں مجھے چائنیز کا تھوڑا پتا چلا ہے, بہت سب کچھ بہت اچھا تھا.
تنویر جعفری کہتے ہیں کہ چائنا ویک میں شرکت کرنے والے چائنیز بے حد خوش نظر آئے. ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹس کے انعقاد سے پاکستان اور چین کی دوستی کو مزید تقویت ملے گی.
آج تقریباً 1000 سے زیادہ چینی یہاں تھے اور پاکستانی بھی لا تعداد تھے اور اتنا پیار دیکھا گیا. پھر جب بندر آئے ہیں یہاں بہت پیار سے ڈانس کیا اور وکٹری کے سائن دکھائے, تو یہ سب علامتیں ہیں کہ یہ جو دو قومیں ہیں فطری ہماری دوستی ہے اور انشاءاللہ آگے چلے گی اور اس سے دونوں ملکوں کو بہت فائدہ ہوگا.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے شمشاد آفریدی.
چائنیز ویک کے حوالے سے ہم نے آپ کو ایک زبردستی رپورٹ سنوائی, تو پروگرام میں اگلی رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے انٹرٹینمنٹ سے ہی, جس میں بہجت ہماری ملاقات کروا رہی ہیں شو بز پرسنالٹی سے. یہ کون ہے اور کیا ان کے کارنامے ہیں ہم بہجت سے ہی معلوم کرتے ہیں. جی بہجت, تفصیلات بتائیے.
تھوڑی سی دیر اور سسپینس رکھتے ہیں, ویسے تو ہم بتا چکے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سننے والے بھی یاد کریں کہ ہم نے جب انہیں پروگرام کی تفصیل بتائی تھی تو کس کا نام بتایا تھا. لیکن پہلے کچھ خبریں, جیسا کہ ہم انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے خبریں ہمیشہ لاتے ہیں. سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ اور اسٹیڈیم جا کر میچ دیکھنے کی اجازت ملنے کے بعد تاریخ میں پہلی بار فیشن ویک منانے کی بھی آزادی ملی اور اس کا عملی طور پر آغاز بھی ہو گیا. فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ابتدائی طور پر طے شدہ تاریخ سے 2 ہفتے تاخیر سے شروع ہونے کے باوجود عرب فیشن ویک کے سلسلے میں سعودی خواتین اور فیشن انڈسٹری سے جڑے دیگر افراد میں خاصا جوش و خروش پایا جاتا ہے. اور سعودی عرب کی 2 مشہور خواتین ڈیزائنرز بھی اس عرب فیشن ویک کا حصہ ہیں, اور ملان, پیرس, لندن اور دیگر شہروں میں منعقد ہونے والے فیشن ویکس کے برعکس دارالحکومت ریاض میں یہ فیشن ویک ہو رہا ہے, وہاں پر فی الحال کیمرے لے جانے کی اجازت نہیں ہے اور یہ ایونٹ صرف خواتین کے لیے ہی کھلا ہے, مردوں کو فیشن ویک میں آنے کی اجازت نہیں ہے. دوسری خبر جو ہے ہمارے پاس وہ بھی سعودی عرب سے ہی ہے. سعودی دارالحکومت ریاض کے باسی ایک طویل عرصے کے بعد 18 اپریل 2018 سے اپنے ہی شہر میں سینما سے لطف اندوز ہونا انہوں نے شروع کیا. سعودی عرب میں جہاں کوئی 35 برس کے بعد پہلے نئے سینما گھر کے دروازے شائقین کے لیے 2018 میں کھلے, یہی نہیں کہ سعودی عرب اور AMC انٹرنیشنل ہولڈنگز کے درمیان طے ہونے والے معاہدے کی روح سے آئندہ 5 سالوں میں کمپنی پورے ملک میں 40 تھیٹرز قائم کرے گی. معاہدے کے مطابق یہ سینما ہال سعودی عرب کے 15 مختلف شہروں میں کھولے جائیں گے. معاہدے کے تحت سن 2030 تک AMC یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ امریکہ کی کمپنی ہے، یہ سعودی عرب میں 100 سے زیادہ سینما گھر قائم کرے گی اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اقتصادی اور سماجی اصلاحات پروگرام کے تحت سعودی حکومت نے 2017 میں سینما گھروں پر عائد پابندی اٹھانے کا اعلان کر دیا تھا، اور سعودی عرب کے وزیر اطلاعات اور ثقافت کہتے ہیں کہ سینما گھروں سے مقامی معیشت میں بہتری آئے گی اور روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ اور ان خبروں کے بعد آئیے اب آپ کو ہم ملواتے ہیں عظیم سجاد سے۔ جی ہاں، وہی کرو بیان والے عظیم سجاد جو اداکار بھی ہیں، پروڈیوسر ہیں، ماڈل ہیں اور ہدایت کار بھی ہیں۔ اتنا سب کچھ ایک ہی شخص کیسے کر لیتا ہے؟ آئیے سعدیہ اسد کی اس رپورٹ اور انٹرویو میں سنتے ہیں۔
بڑی عجب کہانی ہے، بڑی عجب کہانی ہے۔
پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک معروف ڈرامے کرو بیان سے شہرت حاصل کرنے والے عظیم سجاد اس ڈرامے میں حقیقت سے قریب اداکاری کی وجہ سے ناظرین کے ذہنوں پر ایک اینگری ینگ مین کی چھاپ چھوڑ گئے۔ کیا وہ حقیقتاً بھی ایسے ہی ہیں؟
نہیں، حقیقتاً تو آئی ایم ناٹ این اینگری مین، بس وہ تھا یہ کہ اس دور میں پہلا رول ایسا کیا تو اس کے بعد وہ ہوتا ہے نا ایک اسی کو پھر ڈائریکٹر سے وہ کنسیو کرنا شروع ہو گیا کہ یار اس سے سارے یہ اس طرح کے رولز کرواؤ، لیکن یہ کوئی ایک چھاپ پڑ جاتی ہے تو بس وہ پڑ گئی تھی۔
کیا خبر ڈاکٹر صاحب؟
ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کی ایکس رے کی رپورٹ آ گئی ہے، انہیں اسمال سیل لنگ کینسر ہے۔
اگرچہ اس سے قبل بھی ان کا ایک ڈراما آن ایئر ہوا لیکن ان کو پہچان کروبیاں سے ملی۔ وجہ بتاتے ہوئے عظیم کہتے ہیں،
اس سے پہلے میں نے جو پہلا سیریل تھا اسے 2 سال پہلے کیا تھا بیابان کے نام سے، لیکن وہ اس لیے لوگوں کو یاد اس لیے نہیں آتا کہ اس میں میری داڑھی تھی، یہ بالکل ایک ڈفرنٹ لک تھی اور وہ ڈفرنٹ لک تھی، اور پھر یہ کہ یہ کافی اس زمانے میں کافی سپر ہٹ گیا تھا، پراپر ایک وہ جو کہتے ہیں نا شناخت اس پلے سے پھر ہوئی تھی۔
متاثر کن شخصیت اور مقبولیت کے باوجود عظیم سجاد نے اداکاری اور ماڈلنگ کو محدود کرتے ہوئے ہدایت کاری، رائٹنگ اور پروڈکشن کی دنیا میں قدم رکھ دیا۔
جگ سارا میلا ہے، یہ دنیا بے فانی ہے۔
اصل میں آج کل اگر آپ تھوڑی نظر مارے نا تو یہ پچھلے 2 ڈیکیڈ سے میل اورینٹیڈ سبجیکٹس نہیں ہو رہے، فیمل اورینٹیڈ زیادہ ہوتے ہیں، تو بس اس میں پھر سلیکٹیولی ایسے جو چیلنجنگ رولز آتے ہیں میں ایکٹنگ کرتا ہوں ان میں، لیکن یہ کہ وہ ڈائریکشن پہ تو فوکس زیادہ تھا، اور اس میں پھر یہ کہ میں وہ ساز بہو والے پلیس جو ہے میں ریفیوز کرتا رہا۔
کیمرے کے آگے یا پیچھے بطور ایک فنکار کیا زیادہ اچھا لگا؟ وہ کہتے ہیں،
سادیہ دراصل میں دونوں کا اپنا مزہ ہے، ایکٹنگ میں صرف یہ ہے کہ آپ تھوڑا سے آپ کی لمٹ ہوتی ہیں، آپ کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے خود کو اور پھر ڈائریکٹر کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق ایکٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ آپ اسی باؤنڈری کے اندر کھیلتے ہیں۔ ڈائریکشن میں ایڈوانٹیج ایز این ایکٹر یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو ایکٹر کے درد کا پتہ ہوتا ہے، تو آپ لائک ایز اے ڈائریکٹر یو نو اٹ ایزی ان سے کریکٹرائزیشن میں ان کی ہیلپ کرنا، ان سے نکالنا وہ کریکٹر، ان کو وہ روم دینا، وہ پروٹوکول دینا، تو کمانڈ جو ہے وہ ڈائریکشن میں زیادہ ہے، اس لیے اس کا اپنا ایک ڈفرنٹ مزہ ہے بینگ دا کیپٹن آف دا ٹیم۔ بس ان دونوں کے درمیان جو تھن لائن ہے وہ یہی ہے کہ ڈائریکٹر کی لمٹس نہیں ہوتی اور ایکٹر کی لمٹس ہوتی ہیں۔
لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بار پھر اداکاری کی جانب رخ کر رہے ہیں۔
ایز این ایکٹر وہ ارج ہوتی رہتی ہے ایکٹنگ کی، اور میں کرتا بھی کر رہا ہوں، خیر میں نے تھوڑا زیادہ دوبارہ شروع کر رہا ہوں ایکٹنگ کے پروجیکٹ۔
کون سے کردار زیادہ پسند ہیں؟ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے عظیم سجاد نے بتایا،
جو کر چکا ہوں ان میں تو سادیہ جو میرے لائک جو اگر موسٹ فیوریٹ اردو میں تو ہے تھوڑی سی زندگی، میں نے ایک سیریل کیا تھا وہ آج تک اس کو لائک اس کا جو میرا فین کلب ہے وہ ایون انڈیا آؤٹ آف کنٹری بھی ہے، وہ ایڈس کے ایک پیشنٹ کا میرا پہلا ایز اے ڈائریکٹر ڈیبیو تھا، لیکن ایکٹ بھی میں نے کیا تھا اس میں، تھوڑی ایک میوزیکل سیریل تھا وہ دیٹ از ون آف مائی فیوریٹ رول۔
کبھی کبھی ایسا لگے وہاں کچھ بھی نہیں، کبھی لگے کہ جیسے سب کچھ کہیں کہیں ہے، یہاں نہیں زندگی۔
اور پھر اس کے بعد ایک آرمی کی ٹیلی فلم تھی یہ سوات کے شہیدوں پہ بنی تھی، اس میں میں نے ایک ٹیررسٹ کا رول کیا تھا، وہ اس پہ نیو یارک ٹائمز میں بلکہ فیچر بھی آیا تھا پراپر، وہ بھی میرا فیوریٹ ہے۔ پشتو لینگویج میں ایک میگا سیریل میں نے ڈائریکٹ کیا تھا, لکھا تھا, اس میں میں نے ایک ایس ایس پی کا رول کیا تھا. وہ بھی میرا ایک فیوریٹ مطلب کریکٹر ہے, کیونکہ وہ ایک ہمارے شہید ہوئے تھے صفت غیور سوئسائڈ اٹیک میں, ان پہ تھا بیسیکلی وہ پلین.
یو شوڈ ہیو ٹولڈ می آدم, ٹاک ٹو می آدم, پلیز ٹاک ٹو می.
چلا خبر موقع را کے نو خبر ابا کو مکنا
گورا مر کو جون خدا اللہ پہ لاز کے اجل بہر چلا راسی چالا مخ کے اور چالا رستو
بات اب بتا دے.
دیکھو بتاتا دام پتہ ہی کنا چے بحیثیت پولیس آفیسر انکاؤنٹرز مجرمانوں سرا جگڑے او پما مرڈر اٹیمپٹس دا ہر سے زمان دا جاب حصہ تھا.
سادیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام صدائے جہاں میں یہاں پر ایک ہم مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو تاریخی مقامات کی بھی سیر کروائیں گے اور ایک زبردستی رپورٹ بھی آپ کو سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام صدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پروگرام صدا جہاں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں. نگہت شادی ایک مقدس بندھن اور ذمہ داری کا رشتہ ہے. شادی کی بات جب ہم کرتے ہیں نگہت تو قسمت کا, تقدیر کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے. جوڑے آسمانوں پر طے ہونے کی بھی بات کرتے ہیں ہم. یہ سب باتیں درست, لیکن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے مناسب اور موضوع رشتوں کا ملنا از حد مشکل کام ہے. امریکہ میں آباد پاکستانی امریکی نوجوانوں کی نئی اعلیٰ تعلیم یافتہ نسل کے لیے اپنی مصروف پروفیشنل یا کاروباری زندگی کی وجہ سے اور دور دور ریاستوں میں آباد کمیونٹی کی وجہ سے پسند کے شریک حیات کی تلاش ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ بن چکی ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ لوگ انفرادی طور پر تلاش رشتہ میں مدد دیتے ہیں یا پھر شادی بیاہ کی ویب سائٹ سے سلسلے میں مدد کرتی دکھائی دیتی ہیں, لیکن دونوں صورتوں میں کئی کئی ماہ اور بعض اوقات کئی سال بعد بھی ہم مزاج اور ہم عادت جیون ساتھی کی تلاش ممکن نہیں ہو سکتی. اس کی ایک بڑی وجہ ان کے درمیان حائل فاصلے اور دور دور ریاستوں میں آباد پاکستانی امریکی اور مسلمان نوجوانوں اور ان کے گھرانوں کے درمیان براہ راست ملاقات اور میل ملاپ کے مواقع کا فقدان ہے, جو کسی بھی پائیدار رشتے کی تشکیل میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. تو اسی طرح milanus.com امریکہ میں آباد پاکستانی اور مسلم نوجوانوں کے لیے شریک حیات کی تلاش کو تیز تر اور آسان تر بنانے کے لیے ایک نئے رجحان اور انداز کو فروغ دے رہا ہے, جو پاکستانی اور مسلم کمیونٹی کے افراد کے لیے ایک قابل قبول اور پسندیدہ متبادل ہے, جہاں شادی کے خواہاں نوجوان اپنے والدین اور گھرانوں کی موجودگی میں اسلامی اور پاکستانی اقدار سے ہم آہنگ ماحول میں بالف مشافہ ملاقات اور نیٹ ورکنگ کر کے اپنے جیون ساتھی کی تلاش کی کوشش کرتے ہیں. بڑی دلچسپ اور تفصیلی رپورٹ ہے, تیار کیا یاسمین جمیل نے, آئیے سنتے ہیں.
مجھے تلاش تھی جس کی, وہ ہم سفر تم ہو, میرے حسین خیالوں کی
امریکہ میں پاکستانی اور مسلم کمیونٹی میں جیون ساتھی کی تلاش کا ایک نیا انداز. چند گھنٹوں کی ایک تقریب میں بہت سے سنگلز کی ملاقات اور نیٹ ورکنگ. خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. امریکہ میں آباد پاکستانی اور مسلم نوجوانوں کی نئی اعلیٰ تعلیم یافتہ نسل کے لیے اپنی پسند کے شریک حیات کی تلاش ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ بن چکی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ ان کے درمیان حائل فاصلے اور دور دور ریاستوں میں آباد پاکستانی امریکی اور مسلم نوجوانوں اور ان کے گھرانوں کے درمیان براہ راست ملاقات اور میل ملاپ کے مواقعوں کا فقدان ہے, جو کسی بھی پائیدار رشتے کی تشکیل میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. اس مسئلے کا ایک براہ راست حل پیش کرنے کی ایک کوشش کی ہے. نیو یارک میں آباد ایک معروف پاکستانی امریکی سماجی کارکن محسن جمال نے, جنہوں نے شریک حیات کی تلاش میں آسانی اور تیزی لانے میں مدد کے لیے ایک ادارہ قائم کیا ہے. نام ہے جس کا milanus.com. گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ کے پروگرام ہردم رواں ہیں زندگی میں شرکت کرتے ہوئے milanus.com کے فاؤنڈر جمال محسن نے بتایا کہ گزشتہ 11 سال سے قائم ان کا ادارہ شادی کی عمروں کو پہنچنے والے تعلیم یافتہ اور برسر روزگار پروفیشنل پاکستانی امریکی اور مسلمان امریکی نوجوانوں کو ایک دوسرے سے اسلامی ماحول میں براہ راست ملاقات، بات چیت اور نیٹ ورکنگ کا موقع فراہم کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے۔ محسن جمال نے کہا کہ ان تقریبات میں ڈاکٹرز، انجینئرز اور مختلف شعبوں کے تعلیم یافتہ پروفیشنلز شامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا،
گھریلو انداز میں ہم نے اس کو شروع کیا تھا، لیکن اس کو بڑا پروفیشنل طریقے سے باقاعدہ ہم کرتے ہیں، اور اب تو بہت ہی آٹومیٹڈ آن لائن آپ جا کے رجسٹریشن بھی کرا سکتے ہیں اور معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں بہت ساری۔ ہمارا فیس بک پیج بھی ہے، یو نو ملنس میٹریمونیل ایونٹ کے نام سے۔ تو اس طرح سے ہم نے ایک بالکل ایک نیوٹرل جگہ پہ ہم کرتے ہیں، جو کہ آپ کو ایسا لگے جیسے کہ آپ شادی اٹینڈ کرنے آئے ہیں، حالانکہ وہ صرف شادی کے لیے۔ باقاعدہ ہم سجاتے بھی ہیں، ہم کبھی اسٹیج بھی بنا دیتے ہیں، اور ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ اسی بینکٹ ہال میں جو فیملی ممبر ہیں ان کی الگ ہم ٹیبل سائٹ پہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی نیٹ ورکنگ کریں بچوں کے لیے۔
انہوں نے کہا کہ millenus.com نیو یارک اور مختلف ریاستوں میں آباد پاکستانی، امریکی اور مسلم کمیونٹی کے گریجویٹ اور پروفیشنل نوجوانوں کو ایک ہی دن چند گھنٹوں کی ایک پروقار اور سنجیدہ تقریب میں ایک دوسرے سے براہ راست ملاقات اور نیٹ ورکنگ کا موقع فراہم کر کے جیون ساتھی کی تلاش کے ان کے سفر کو مختصر کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
عملی طور پہ جب آپ ون آن ون بیسس پہ آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں کسی میچ میکر کے ساتھ، تو کئی مہینے آپ کو لگ جائیں گے کم از کم چار پانچ لوگوں سے ملنے کے لیے، سال بھی لگ سکتا ہے۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ تقریب میں آتے ہیں تو پانچ گھنٹے کی تقریب میں آپ کو کم از کم پانچ آدمی جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جن سے آپ کا کوئی مناسبت ہوتی ہوگی، کوئی میچ میکنگ ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کو پانچ لوگ رائٹ اوے بالمشافہ آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ان سے ملیں، بات چیت کریں اور پھر ڈیسائیڈ کریں کہ آگے بات بڑھانی ہے نہیں بڑھانی ہے۔ ایوریج ہر تقریب میں تقریباً 65-70 کے قریب سنگل آتے ہیں رجسٹر کروا کے۔ دن عام طور پہ ہم سنڈے کو رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ ٹائمنگ بھی ہم نے جو ہے وہ 11 to 4 رکھی ہوئی ہے تاکہ اگر کوئی میری لینڈ یا واشنگٹن سے آ رہا ہے تو 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو آرام سے وہ صبح میں کرے، اور پھر 4 جب ختم ہو تو وہ گھر پہنچ جائے، تو اس کو آسانی ہو کہ کہیں ہوٹل کا اس کو خرچہ نہ پڑے، اپنے ڈیسنٹ ٹائم میں اپنے گھر واپس پہنچ جائے۔
مجھے تلاش تھی جس کی، وہ ہم سفر تم ہو، میرے حسین خیالوں کی۔
جمال محسن نے کہا کہ millenus.com امریکہ میں آباد پاکستانی اور مسلم نوجوانوں کے لیے شریک حیات کی تلاش کو تیز تر اور آسان تر بنانے کے لیے ایک ایسے نئے رجحان اور انداز کو فروغ دے رہا ہے جو پاکستانی اور مسلم کمیونٹی کے افراد کے لیے ایک قابل قبول اور پسندیدہ متبادل ہے، جہاں شادی کے خواہاں نوجوان اپنے والدین اور گھرانوں کی موجودگی میں اسلامی اور پاکستانی اقدار سے ہم آہنگ ماحول میں بالمشافہ ملاقات اور نیٹ ورکنگ کر کے اپنے جیون ساتھی کی تلاش کی کوشش کرتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تو یہ ایک دلچسپ رپورٹ تھی شادی کے بارے میں۔ اب ہم چلتے ہیں پاکستان، کچھ روایت کی بات کرتے ہیں، کچھ قدیم تہذیب اور ثقافت کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان اس تاریخی ورثے سے مالا مال ہے، ٹیکسلا کے کھنڈرات ہوں یا پھر موئنجو دڑو کی اجری تہذیب، سب اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ یہ جگہ جسے آج ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں ثقافتی ورثے اور قدیم تاریخ سے مالا مال رہا۔ ایسا ہی ایک مقام ہے سوات، جہاں یہ تاریخی ورثہ جگہ جگہ اپنے نشان چھوڑے ہوئے ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے سوات کے تاریخی مقامات کے بارے میں رپورٹ تیار کی ہے۔ نگت کے پاس چلتے ہیں۔ جی نگت، تفصیل بتائے گا۔
بہت شکریہ بجت، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے بھی ضرور پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ ہم اکثر سنتے بھی آئے ہیں کہ آپ کو تاریخی مقامات سے بھی دلچسپی ہے، تو تھوڑا بتائیے گا کہ سوات میں جو تاریخی مقامات ہیں جن کا ہم ذکر بھی کریں گے اپنی رپورٹ میں، تو کبھی اس طرف جانے کا موقع ملا آپ کو؟
بالکل، سوات ہمارا ایک بڑا پسندیدہ جگہ تھی، جہاں پر ہم جب پاکستان میں تھے تو ہم وہاں پر جایا کرتے تھے اور اکثر جاتے تھے، اور سوات میں جہاں تک مجھے یاد ہے بہت ساری چیزیں تھیں، خاص طور پر بدھ مت کے جو آثار ہیں ان کا کافی وہاں پر بھی جگہ جگہ ریمینز ملتے ہیں، کھنڈرات ملتے ہیں، اور کچھ چیزوں کو محفوظ کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی محفوظ کیا جا رہا تھا، کچھ عجائب گھروں میں رکھا جاتا ہے اسی طرح سے۔ تو سوات کی بہت ساری قدیم جو چیزیں ہیں ان کا مجھے کچھ اندازہ ہے، کچھ علاقے بھی یاد ہیں جہاں پر کافی یہ تاریخی ورثہ جسے کہنا چاہیے آپ کو کہ تاریخی ورثے کی صورت میں یہ چیزیں تھیں اور ان کو محفوظ کرنے کی بھی کوششیں جاری تھیں. آپ ہمیں خاص طور پر کسی ایک جگہ پر لے جا رہے ہیں یا مختلف مقامات کے بارے میں؟
ہم آپ کو سوات میں کچھ جو تاریخی مقامات ہیں ان کی سیر کروائیں گے. ایک جگہ نہیں ہے, ایک سے زائد جگہ ہیں آپ کو ہم بتائیں گے. ویسے اگر ہم بات کریں بہجت تاریخ کے حوالے سے, تو تاریخ وہ نقشہ ہوتا ہے جو ماضی, حال اور مستقبل کی سمت کا تعین کرتا ہے. ماضی جانے بغیر حال کو نہیں سمجھا جا سکتا اور حال کے بغیر مستقبل کا کوئی تصور نہیں. اور زندہ قومیں اپنے تاریخی ورثے کو سنبھال کر رکھتی ہیں تاکہ آنے والی نسلیں ہمارے شاندار ماضی سے باخبر رہیں. پاکستان دنیا کا ایسا منفرد ملک ہے جہاں پہاڑ بھی ہیں, صحرا بھی ہیں, سمندر بھی ہیں, کہیں برف زاروں سے ڈھکے میدان ہیں تو کہیں دور دور تک پانی کے آثار بھی نظر نہیں آتے. یہاں تاریخی مقامات شمالی علاقہ جات کے دل کو چھو لینے والے مقامات اور بہت کچھ اس سرزمین کو منفرد بناتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے تعلیم, سائنس و ثقافت یعنی یونیسکو نے 6 مقامات کو عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کر لیا ہے, جن میں موہنجو داڑو, ٹیکسلا, تخت بائی کے بدھ آثار, شاہی قلعہ اور شالیمار باغ لاہور, مکلی قبرستان ٹھٹا اور قلعہ روہتاس شامل ہیں. یہ سب مقامات پاکستان کی رنگا رنگ تہذیبی ثقافت کی عکاسی بھی کرتے ہیں اور وہاں جانا اکثر افراد کے لیے زندگی کا سب سے بہترین تجربہ ثابت ہو سکتا ہے. ہم نے سوات کی بات کی اور ہم آپ کو سوات کے تاریخی مقامات کی سیر کروائیں گے. اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ناصر عالم کے ساتھ ایک تاریخی سیر پر, تو آئیے چلتے ہیں.
وادی سوات, جسے اگر ایک طرف سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے تو دوسری طرف اس وادی کو بدھ مت کا مرکز بھی تصور کیا جاتا ہے, جس کا ثبوت سوات کے مختلف مقامات پر موجود 3,500 سال پرانے آثار سے ملتا ہے. تاریخ کے مطابق سوات ہی سے بدھ مذہب چین, بھوٹان, تبت اور دیگر ممالک تک پھیلا ہے. سوات کے مرکزی شہر منگورا میں بھی پرانے آثار موجود ہے, جسے پہلے بدھ گدھا اور بعد میں گل گدھا کا نام دیا گیا. اسی طرح علاقہ شنگردار کے پہاڑوں میں بھی واضح آثار قدیمہ پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ علاقہ منگلور میں مہاتما بدھ کا 13 فٹ لمبا پتھر کا مجسمہ موجود ہے, جسے سوات میں کشیدگی کے دوران تباہ کرنے کی کوشش کی گئی, جس کے نتیجے میں اس مجسمے کا ایک حصہ متاثر ہوا. ہزاروں سال پرانی ان آثار کو دیکھنے کے لیے اندرون ملک اور بیرون ممالک سے سیاح بھی آتے ہیں.
بدھ گدھا ٹورسٹ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنس رکھتا ہے, کیونکہ یہ ہماری سوات کی آرکیولوجی اور ہسٹری کو ڈپکٹ کرتا ہے. ٹورسٹ جو تھرو آؤٹ ورلڈ ہیں ان کو ڈیفینیٹلی آنا چاہیے, ان سائٹس کو وزٹ کرنا چاہیے اور انلائٹمنٹ اپنے اندر کریٹ کرنی چاہیے. میوزیم کو دیکھ کر جو ہے ویری امپریسڈ کہ اتنی مینٹیننس اور اس پہ اتنی اٹینشن اور توجہ دی جا رہی ہے.
ہم لوگوں کو یہاں پہ آ کے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, ہمیں پتا کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں کتنی پہلے ایجاد ہو چکی ہیں اور ہمیں ادھر سے کتنا آگے انوویشن کرنی چاہیے. ایک انجینئرنگ کا وہی پیٹرن چلتا آ رہا ہے, اس کو ختم کر کے ہمیں اسے تھوڑا اگلے اسٹیپ پہ جانا چاہیے.
یہ سوات کا میرا پہلا وزٹ تھا. سوات کے بارے میں پہلے تو بہت سنا تھا لیکن یہاں پہ آ کے مجھے پتا چلا کہ اصل سوات تو کچھ اور ہے, جہاں پہ اتنا رچ ہمارا کلچر اور ہیریٹیج ہے, اتنی ساری پرانی ہسٹوریکل چیزیں ہیں ان کا, جو اسپیشلی جو گندارا آرٹ وغیرہ کی جو چیزیں دیکھنے کو ملی دے ور ریئلی امیزنگ.
یہاں پر موجود ہزاروں سال پرانے آثار قدیمہ اور قیمتی نوادرات کو کئی تہذیبوں کی تاریخی حیثیت حاصل ہے, مگر ان کے تحفظ کے لیے کوئی مؤثر انتظام نظر نہیں آ رہا. اس سلسلے میں مقامی لوگ کہتے ہیں,
مسئلہ یہ ہے کہ اب جو آرکیالوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ صوبوں کے پاس آ گیا ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ ان تمام سائٹس کو پروٹیکٹڈ کریں, وہ لوگوں سے لیں اور اس کو وینڈیلزم سے بچائے, جو ان کی تباہ کاریاں ہو رہی ہے دوسرے ملکوں میں اس کو شفٹ کیا جا رہا ہے, تو اس سے بچایا جائے.
کوئی بھی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں پہ بدھ مت کے آثار نہیں ہے, یا گپتا پیریڈ کے, اشوکا پیریڈ کے مختلف جو ادوار گزرے, تو ان میں پروٹیکٹڈ سائٹس جو ہے ٹوٹل تعداد تو میرے خیال میں 2,000 سے بھی زیادہ ہے, لیکن پروٹیکٹڈ سائٹس جو گورنمنٹ کے ساتھ ہے اور آرکائیوز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹائٹل پہ ہے تو وہ ہے 21 سائٹس. اس 21 سائٹس میں سے بھی ابھی 6 سائٹس جو ہے وہ منہدم ہو گئے ہیں, وہ بھی نہیں ہے.
سوات میں موجود قیمتی نوادرات اور آثار قدیمہ کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے صوبائی حکومت کے نمائندے نے بتایا,
ہماری حکومت اٹلی حکومت کی تعاون سے تمام آثار قدیمہ کو تحفظ فراہم کر رہی ہے. سوات میوزیم کو بحال کر دیا گیا ہے, جس کے بعد ملک کی سیاح اور باہر ملکوں کی سیاح بھی یہاں پر اب سوات میں آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اسی طرح ہم سوات میں موجود دیگر آثار قدیمہ کو بھی تحفظ فراہم کریں گے.
سوات میں یہ تاریخی مقامات ہمیشہ سے غیر ملکیوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں, مگر رکھوالی نہ ہونے کے باعث وہ جانوروں کے مسکن بن چکے ہیں, جس کی وجہ سے ہزاروں سال پرانے ان آثار کی تاریخی حیثیت ختم ہو رہی ہے. ناصر عالم, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, سوات.
سوات کے تاریخی مقامات کی سیر کے ساتھ ہی پروگرام صدائے جہاں کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اس ہفتے کا پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد, اور ای میل کرنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com پر. آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا.
اور وائس آف امریکا واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت کو بھی اجازت دیجیے. میرے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر تھے مشا ڈوبنس کی. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی صدائے جہاں کے اگلے پروگرام میں. ہم سے رابطے میں رہیے اور ہمارے پروگراموں کو سنتے رہیے, اور ہمیں ان کے بارے میں تجاویز سے بھی آگاہ کرتے رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پیش کرتے رہیں. اب بہجت کو اجازت, خدا حافظ.
اور اسی کے ساتھ نکہت امان کو ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.